أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم سیرہ کا سبجیکٹ سٹارٹ کرنے والے ہیں. تھوڑا سا سبجیکٹ کے بارے میں پہلے بتا دوں کہ آج ہم انشاءاللہ جو کچھ پڑھیں گے اس میں نمبر ون، سیرہ پڑھنے کا مقصد، یعنی ہم سیرہ کیوں پڑھیں. تو مقصد سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں. مقصد کے بعد پھر انشاءاللہ تھوڑا سا آپ کو فارمیٹ آف دا سبجیکٹ بتایا جائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم سبجیکٹ جو ہے سیرہ کا، اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن، اس کا بیک گراؤنڈ، اور پھر عرب کی سیاسی، جغرافیائی، تاریخی، دینی حالت، تاکہ وہ ملک جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس کے تمام حالات اور بیک گراؤنڈ جب ہمیں کلیئر ہوتے ہیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور رول زیادہ اچھی طرح واضح ہوتا ہے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرہ پڑھنے کا مقصد، میں چاہوں گی کہ پہلے آپ میں سے کوئی بتائے آپ کا کیا خیال ہے ہم یہ سبجیکٹ کیوں پڑھیں. جس پرسنالٹی کو فالو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو ہم جانیں کہ وہ پرسنالٹی کیسی ہے. جس کے بارے میں جتنا زیادہ جانتے ہیں اتنی محبت بڑھتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن زیادہ ڈیپلی جاننے سے محبت کی انٹینسٹی بڑھے گی، اور جب محبت بڑھے گی تو ایمان کا لیول بھی بہتر ہوتا ہے، اور پھر یہ محبت خود بخود اتباع کو جنم دیتی ہے، یعنی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسان ہو جاتا ہے. جبکہ نمبر ون ہم ان کو جانتے ہیں، جاننے سے محبت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے تو خود بخود انسان بغیر کسی جبر کے، بغیر فورس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کو دل کرتا ہے، دل کی خوشی سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چلتا پھرتا قرآن کی عملی تفسیر تھے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے آپ کے بارے میں پوچھا تھا تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ کان خلقہ القرآن. پھر سورہ الطلاق میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قد انزل اللہ علیکم ذکر الرسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے آئے؟ کہ تم کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئے. تو روشنی کی طرف لے جانے والے پیغمبر کو جان کے ہی انسان اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آتا ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اسی میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل انسان تھے. تمام کوالٹیز جو کسی میں ہونی چاہیے ہر لحاظ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. معاشرتی پہلو سے بھی زندگی کے ہر فیلڈ میں ہمارے لیے رہنمائی ہیں. خوشی، غم، دکھ سکھ، لوگوں کے ساتھ معاملات، گھر کے اندر، گھر کے باہر، حکومتی سطح پہ، میدان جنگ کی سطح پہ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد بہتر طور پہ ادا کرنے کی پوزیشن میں انسان آ جاتا ہے جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جان لیتا ہے. سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں، غرض ایک شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے جذبات اور مکمل اخلاق کا مجموعہ ہو، وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں بیلنس لاتی ہے، ہمیں بہتر مسلمان بننے کی ترغیب اور انسینٹیو ملتا ہے سیرت کو پڑھ کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، آپ نے کتنی جد و جہد کی، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنے مصیبتوں سے گزر کے ہم تک اسلام پہنچایا، جب یہ واضح ہوتا ہے تو ہمیں اسلام کی قدر و منزلت کا احساس بخوبی ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے مشن کی محبت بھی بڑھتی ہے۔ اور جہاں ایک طرف ہم پریکٹیکل زندگی میں ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں ان کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے بھی ہمیں زیادہ احساس ہوتا ہے کہ یہ مشن جو ہم تک بڑی مشکلوں سے آپ نے پہنچایا، اس کو ہم نے بڑھانا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین انسان جن کے اسوۃ حسنہ کو اپنا کے ہی ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس مضمون کو پڑھنے کے لیے انشاءاللہ چند لیکچرز ہوں گے۔ یہ چند باتیں تھیں سبجیکٹ کے حوالے سے، آپ کا کام یہ ہے اہم پوائنٹس کو نوٹ کرتے جانا۔ جو کتاب ہے تجلیات نبوت، وہ آپ کے لیے کافی ہے، یعنی ایز اے اسٹوڈنٹ۔ یہ میں نے کہتی کہ سیرت کے لیے کافی ہے، یہ تو ایک بہت وسیع میدان ہے، اور اس کے تو جتنا اندر انسان جاتا ہے اتنا فیل ہوتا ہے کہ ابھی تو ہمیں کچھ جانا ہی نہیں، لیکن ایک اچھے بریف انداز میں کافی حد تک کور کیا گیا ہے سیرت کو۔ تو آپ لوگوں کے لیے تجلیات نبوت اچھی کتاب ہے، اور میں بھی انشاءاللہ جو بیسک آؤٹ لائن فالو کروں گی وہ الرحیق المختوم سے فالو کروں گی، جو کہ اسی کی زیادہ ڈیٹیلڈ ورژن ہے تجلیات نبوت کی، ایک ہی آتھر ہیں دونوں کے۔ اور اس کے ساتھ جن بک سے تھوڑا تھوڑا زیادہ استفادہ کیا میں نے، وہ ان میں ایک رحمت للعالمین ہے اور ایک شبلی نعمانی کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ڈیلی اگر آپ اپنی کتاب سے اتنا جا کے اسٹڈی کر لیں جتنا ہم کلاس میں کور کر رہے ہیں، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کا اپنا لیسن ریوائز ہو جائے گا، کچھ باتیں جو ہو سکتے ہیں ہم وقت کی کمی کی وجہ سے نہ تفصیل میں کور کر سکیں وہ آپ خود کر لیں گے، اور پھر جو اگلے دن انشاءاللہ لیکچر سے پہلے کوشچن آنسرز ہوں گے آپ سے پچھلے لیکچر کے بارے میں، تو اس کے لیے بھی آپ تیار ہوں گے۔ اور اگر آپ زیادہ اچھے اسٹوڈینٹس ہیں تو اس سے ایکسٹرا پڑھائیے، تاکہ جب لیکچر ہو تو آلریڈی آپ اس کے لیے فیملیئر ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آئیے اب تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ مضمون جو ہے یہ کس طرح سے کمپائل کیا گیا، اس سبجیکٹ کی اپنی کمپائلیشن یا تاریخ کیا ہے۔ اس کی میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، تھوڑا سا ایک آپ کو ہلکا سا آئیڈیا دینے کے لیے بتا رہی ہوں کہ کتنی محنت سے یہ سبجیکٹ کمپائل ہوا اور ہم تک پہنچانے کے لیے کتنا لوگوں نے اس پہ کام کیا۔ ویسے تو آپ سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے تھے تو وہ حدیث کا مذاکرہ کیا کرتے تھے، آپس میں دہراتے تھے، ریپیٹ کرتے تھے، ایک دوسرے سے پوچھتے تھے۔ پھر شروع شروع میں جب سیرت پہ کام شروع ہوا تو ابتدا میں صرف مغازی کو لیا گیا، مغازی سمجھتے ہیں جہاد وغیرہ کو، قصبات کو۔ ابتدا میں جب ضرورت محسوس ہوئی جیسے ایک دوسرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانے کے لیے یا مختلف واقعات لوگ پوچھتے تھے، تو زیادہ تر غزوات کو دہرایا گیا اور بتایا گیا۔ تو سیرت کی ابتدا مغازی سے ہوئی، یعنی غزوات سے، پھر آہستہ آہستہ اس میں باقی پہلو بھی شامل ہوتے گئے۔ اس میں امام زہری رحمت اللہ علیہ جو کہ 50 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور ماشاءاللہ ان کا بہت علم تھا، تو 80 ہجری میں عبد الملک بن مروان نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب لکھ دیجیے۔ تو مغازی کی، یعنی سیرہ کی سب سے ابتدائی کتاب مغازی کی شکل میں امام زہری رحمت اللہ علیہ نے 80 ہجری میں لکھی، اور اس کو بہت خوبصورتی سے آگے مزید لوگوں میں پھیلانے میں ان کے دو ہونہار شاگردوں کا بہت ہاتھ ہے۔ ان میں ان کے ایک شاگرد ہیں موسیٰ بن عقبہ، یہ خاندان ابن زبیر کے غلام تھے، تابعی تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے دیکھا تھا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کی تعریف فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ مغازی کا علم سیکھنا ہے تو موسیٰ کے پاس جاؤ۔ دوسرے شاگرد جنہوں نے آگے بہت اس کے اوپر مزید کام کیا، ان کا نام محمد بن اسحاق ہے، یہ بھی امام زہری کے شاگرد تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے امت مسلمہ پہ جہاں ایک احسان یہ کیا تھا کہ حدیث کی کمپائلیشن کروانی شروع کی تھی، وہاں ان کا ایک اور احسان ہے ہم سب پہ کہ سیرت کو پریزرو کرنے میں اور کمپائل کرانے میں بھی انہوں نے اپنا حصہ ڈالا۔ دمشق کی جامع مسجد نے ابن عامر بن ابو قتادہ کو کہا کہ آپ جامع مسجد دمشق میں مغازی کا درس شروع کر دیجئے، یعنی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باقاعدہ اس طرح درس شروع ہو گیا جیسا کہ اس زمانے میں درس حدیث ہوا کرتا تھا۔ تو اس طرح within the first century of ہجرت سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمپائل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کلکتہ کی ایشیاٹک سوسائٹی، جس زمانے میں برٹش رول تھا انڈیا میں، وہاں پہ ایک جرمن اسکالر نے بہت زیادہ اس چیز کو ان ڈیپتھ جا کے اسٹڈی کیا، ریسرچ کیا کہ پیغمبر کے حالات کس طرح ان کے محفوظ کیے گئے اور کس حد تک ٹھیک ہیں، تو اس نے بہت زیادہ تعریف کی اور اس نے کہا کہ کسی قوم کو میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے رسول کے حالات کو قلم بند کرنے کے لیے اور اس میں احتیاط کرنے کے لیے 500,000 ان لوگوں کے حالات بھی جان کے تحقیق کر دی جنہوں نے یہ روایات اپنے رسول کے بارے میں بتائیں۔ یعنی ایک طرف تو حدیث کے بارے میں جیسے آتا ہے نا، محدثین کو بہت کرٹیکل اسٹڈی کیا گیا، اسی طرح یہ بھی دیکھا گیا کہ سیرت پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ خود کس حد تک اوتھینٹک ہیں۔ اور بالکل جیسے آپ نے پڑھا ہے علوم الحدیث میں کہ کس طرح راوی کو چیک کیا جاتا تھا، اگزیکٹلی اسی طرح اصحاب سیر یعنی وہ لوگ جو سیرت پہ کام کرتے ہیں ان کے بھی حالات کی تحقیق کی گئی، اور کئی ایسے آپ کو ملیں گے اصحاب سیر جن کو ریجیکٹ کیا گیا کہ مثلا وہ فلاں فلاں جو ہیں وہ بنی اسرائیلی روایات لیتے ہیں، وی آر ناٹ شیور کہ وہ ٹھیک تھی کہ نہیں، لہٰذا ان کی روایت کو قبول نہیں کیا۔ آپ کو بتانا مقصود تھا کہ آپ دیکھ لیں کہ اسی زمانے سے زبانی طور پہ بھی درس شروع ہو چکے تھے اور تحریری طور پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات قلم بند ہو گئے تھے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جو سیرت کا لفظ ہے اس کا لفظی معنی کیا ہے۔ سیرت کا لفظ سارا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں طریقہ، حالت، سنت وغیرہ، اور شرعی اصطلاح میں سیرت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال، افعال، حالات، طور طریقے، شخصیت کے ہر پہلو کے مطالعے کا نام ہے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے اس وطن کو پہلے دیکھا جائے اور ان حالات کو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اس لیے آج کے لیکچر میں ہم براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جاننے کی بجائے پہلے عرب کے حالات کو دیکھیں گے۔ عرب کا لفظ جو ہے اس کے دو معنی بتائے جاتے ہیں۔ ایک معنی ہے صحرا، ریگستان، اور دوسرا معنی جو عرب خود کرتے ہیں کہ عرب اپنی زبان آوری پہ فخر کیا کرتے تھے اور اپنی فصاحت کی وجہ سے اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور باقی سب لوگوں کو عجم۔ تو یہ دونوں معنی عرب کے بنتے ہیں لفظی طور پہ۔ عرب کا کل علاقہ 10 سے 13 لاکھ مربع میل ہے، اسکوائر مائلز۔ عرب کی جو جغرافیکل لوکیشن ہے اس کی بہت بڑی اہمیت یہ ہے کہ اگر آپ ابھی نقشے پہ دیکھیں گے تو عرب بالکل دنیا کے سینٹر میں، یعنی تین بڑے اعظموں کے بیچ میں ایک کنیکٹنگ پوائنٹ، ایشیا، یورپ اینڈ افریقہ، ان تینوں کے ساتھ عرب کا خشکی اور سمندر کے راستے سے ایک کنیکشن موجود ہے۔ عرب میں اس زمانے میں مختلف قسم کی اقوام آباد تھیں، لیکن ہم اس وقت صرف ایک خاص قوم کو ہی تھوڑا سا دیکھیں گے، اور وہ قوم ہے جنہیں عرب مستعربہ کہا جاتا ہے، اور اسی قوم سے اسماعیل علیہ السلام کی نسل جو ہے وہ چلی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ اپنی بیوی حاجہ علیہ السلام اور ننھے بچے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی خوشنودی کے لیے مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں بسا کے چلے گئے۔ اس وقت خانہ کعبہ وہاں موجود نہیں تھا، صرف ایک ابھرا ہوا ٹیلہ موجود تھا، اور باقی نہ پانی نہ کھانا اور نہ ہی کوئی جاندار وہاں موجود تھا، لیکن اسی میں حکمت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہیں پہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کے اولاد کو آباد کرنا تھا، اپنے گھر کی تعمیر نو کروانی تھی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے آخری پیغمبر کا ظہور اسی اہم ترین علاقے میں ہونا تھا۔ اس میں آپ تھوڑے سے ادیان دیکھتے ہیں جو ارد گرد تھے۔ ان ریلیجن سے اگر آپ دیکھیں، عرب میں اس وقت کہیں کہیں عیسائیت آ چکی تھی، اور اس کی وجہ ہمسایہ ممالک ہیں جہاں پہ عیسائیوں کی بہت بڑی حکومت تھی، بازنطینی حکومت جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے اثرات سے مصر میں بھی کہیں کہیں عیسائیت موجود تھی۔ اسی طرح ایتھوپیا یعنی حبشہ کا آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو نجاشی تھا پھر وہ عیسائی سے مسلمان ہوا تھا۔ پھر یہودی جو تھے وہ بھی یمن سے جب سیل عرم آیا تھا، مشہور آپ قرآن پاک میں پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھیں گے، اس میں وہ قوم بکھری اور ان کے کچھ لوگ یہاں آ کے مدینہ منورہ کے قریب آباد ہو گئے تھے، جو بعد میں خیبر، صدق اور مدینہ منورہ کے اندر کافی یہودی آباد رہے۔ اس کے علاوہ ایرانی آتش پرست تھے، اور اس کا بارڈر عراق ایران کا سعودی عرب سے مل رہا تھا۔ اس کے علاوہ صابیت یہ بھی کسی حد تک موجود تھے، لیکن خود اگر مکہ کو آپ دیکھیں تو مکہ کے اندر زیادہ تر آپ کو کفار مکہ ملتے ہیں، جو کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، لیکن انہوں نے دین کی اصل شکل بگاڑ دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں نت نئی بدعات شروع ہو چکی تھی، اور سب سے بڑا جو خلل آیا تھا تو وہ تھا توحید کی بجائے شرک اور بت پرستی، جو کفار مکہ میں موجود تھا۔ اس کی ابتدا ایک شخص نے کی تھی، وہ عمر بن لحی تھا، اور بہت زیادہ اس انسان کی نیکی کی وجہ سے اس کی قدر تھی مکہ میں۔ وہ شام گیا، اس نے کچھ عیسائیوں کو بت پرستی کرتے دیکھا، اس نے سوچا کہ یہ تو اہل کتاب لوگ ہیں اور یہ کوئی اچھی ہی چیز ہوگی، لہذا وہ ایک بت اٹھا کے مکہ لے آیا۔ ایک بت آنے کی دیر تھی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ حال ہوا کہ بتوں کی تعداد 360 ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ان بتوں کو توڑا اور مکہ اور اس کے ارد گرد کو بتوں سے پاک کیا۔ اور حال یہ ہو گیا تھا عربوں کا کہ راہ چلتے کوئی پتھر ملتا تو اس کو بھی اٹھا لاتے اور اس کو بھی بت بنا کے پوچھنے لگتے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ کہنے کو عیسائی اور یہودی جو کہ اہل کتاب میں موجود تھے، لیکن ان کے ہونے کا بھی کوئی فائدہ اس سے نہ ہوا، کیونکہ ان کے خود اپنے دین میں بگاڑ آ چکا تھا۔ اس لیے بھی ضرورت ہوئی کہ اب ایک ایسا پیغمبر آئے جو تمام لوگوں کے اندر جو دینی بگاڑ آ چکا ہے اس کو درست کر کے لوگوں کو صحیح ڈائریکشن دے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ کام کرنا تھا۔ اور اس سے آپ دیکھیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر کٹھن اور مشکل ترین حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا کام ادا کیا۔ کہ ہر طرف بگاڑ ہے، ادیان کا بھی، اخلاق کا بھی، اور ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ ہم ٹھیک ہیں۔ دین ابراہیمی پہ کفار مکہ اپنے آپ کو کہتے تھے، ان کا حال یہ ہو چکا تھا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ حج کے دنوں میں جو کہ قریش ہیں وہ بال والے خیمے میں نہیں رہ سکتے، چمڑے کے خیمے میں رہیں گے، جو لوگ حج کرنے آئیں وہ انہی کے دیے ہوئے رقم سے لباس پہن کے حج کر سکتے ہیں، اور اگر پیسے کم پڑ گئے ہیں، لباس پورا نہیں ہے، تو تقریباً نیکڈ ہو کے وہ حج کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے کپڑوں کے ساتھ حج کر لیتا تو ان کپڑوں کو پھینک دیا جاتا تھا۔ یعنی ایسے ایسے کام جن کا ابراہیم علیہ السلام نے تو کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کی۔ اور پھر یہ کہ ان کے لیے ایسا ایک ان کو نسلی فخر آ چکا تھا کہ ہمیں تو حدود حرم سے آگے جانے کی حج میں بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ مزدلفہ سے ہی واپس آ جاتے تھے۔ اس طرح کی کئی باتیں ہیں جو کہ آپ اگر پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ کہنے کو تو دین ابراہیمی پہ تھے، لیکن دراصل اصل جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا اس کا دور دور تک نام و نشان ان کی زندگی میں نہیں ملتا۔ اور بے شک ایک سپر پاور کو وہ مانتے تھے جیسے کہ قرآن پاک کی آیات میں جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شرک اور بت پرستی اور اخلاقی حالات اتنا بگاڑ کہ کہیں حال یہ تھا کہ ایک ایک وقت میں کئی کئی شادیاں عورتیں کرتی، پولی گیمی کا رواج تھا، ایک عورت کے ایک وقت میں 10 کے قریب شوہر ہو سکتے تھے، اور پھر جب وہ پریگنٹ ہو جاتی، بچہ جب پیدا ہو جاتا، پھر اس کی مرضی جس کو کہتی کہ تمہارا بچہ اس کو قبول کرنا ہوتا تھا۔ سگی بہنوں کو ایک وقت میں ایک آدمی سمجھتا کہ جائز ہے شادی کرنا، باپ کی بیوہ سے بیٹا شادی کر لیتا باپ سے مرنے کے بعد، اور اس طرح کے کئی اخلاقی گراوٹ کی باتیں ہیں جو کہ اس زمانے میں موجود تھے۔ دوسری طرف قبائل غربت سے یا بیٹی کو آر سمجھتے ہوئے بچیوں کو کچھ علاقوں میں زندہ دفن بھی کر دیتے تھے۔ عورت کی کوئی پوزیشن نہیں تھی، اخلاقی طور پہ بہت گر چکے تھے، اور پھر مذہب کا تو حال ہی برا تھا، مذہب کا ایک نام تھا، اصل میں مذہب کہیں بھی نہیں تھا۔ ان کے ارد گرد دو سپر پاورز تھے، ایک طرف ایرانی تھے جو کہ ہزاروں سالوں سے ساسانیوں کی حکومت تھی، وہاں پہ شاہانہ انداز تھا، اور جس طرح بادشاہوں کا ہوتا ہے طریقہ کہ شاہی خزانے اور عیش اور عوام جو ہے ان پہ ظلم و ستم، ناانصافیاں اور ہر طرح کی زیادتیاں، طبقاتی نظام جن میں یا تو آپ امیر ہیں تو بہت اچھے ہیں، اور یا پھر بالکل دوسرے جو ہیں وہ حقیر ہیں اور غلام ہیں۔ دوسری طرف شام میں عیسائیوں کی حکومت تھی، بازنطینیوں کی، اور وہاں پہ بھی شاہ ہوتے تھے، اور وہی حال تھا جو کہ بادشاہوں کا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں ان کی پالیسی تھی غیر جانبدارانہ، نہ وہ عیسائیوں کے ساتھ تھے اور نہ وہ ایرانیوں کے ساتھ تھے، اور ان کی اس نیوٹرل پالیسی نے ان کو فائدہ دیا۔ ایک بے آب و گیاہ وادی کا بھی اللہ کی طرف سے ان کو ایڈوانٹیج ملا کہ کبھی بھی فاتحین کی نگاہیں عرب کی طرف نہ اٹھی، حالانکہ بارڈر پہ دونوں ہیں، لیکن آپ کو حملے کی خبر نہیں ملے گی کہ شامیوں نے یا ایرانیوں نے حملہ کیا ہو، سوائے ابراہ کے ایک لشکر کے، وہ بھی اس کا واقعہ آگے آئے گا۔ اس کی وجوہات کیا تھی؟ ایک خاص مقصد تھا، ملک فتح کرنا نہیں تھا، وہ تو کعبہ کو صرف ڈھانے آیا تھا۔ اقتصادی حالت عرب کی کیا تھی؟ کچھ اگتا نہیں تھا، پھر قبائلی نظام کی وجہ سے آپس میں کانسٹنٹ جنگ و جدل، لڑائیاں، ایک دوسرے کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش، ایک دوسرے کا مال چھیننے کی کوشش، تو ہمیں کوئی خاص کام یا سنتوں کے بارے میں اتنا علم نہیں ہوتا۔ سنت تو نہیں تھی، لیکن ایک چھوٹے لیول پہ جس کو آپ ہوم انڈسٹری کہہ سکتے ہیں، دباغت یعنی چمڑا رنگنے کا کام اور کپڑا بننے کا، یہ ایک کام تھا جو خواتین بھی کیا کرتی تھی، جیسے امہات المومنین میں سے بھی باس کا آتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے دباغت کا کام کرتی اور پھر اس سے جو انکم آتی تھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی تھی۔ لڑائیوں کو روکنے کے لیے جو حرام مہینے تھے چار، صرف ان مہینوں میں میلے لگا کرتے تھے، جیسے اوکاس کا میلہ وغیرہ، ان میلوں میں کچھ ٹریڈ، کچھ تجارت ہو جاتی تھی حج کے دنوں میں جیسے ہوتی تھی، اور اس طرح سے یہ آمدنی ہوتی تھی۔ زیادہ تر یہ لوگ گلہ بانی کرتے تھے، یعنی اونٹ، بھیڑ، بکریاں وغیرہ رکھتے، اور اس طرح ان کی زندگی کی گزر بسر ہوتی۔ جہاں بہت سی برائیاں بھی تھیں عربوں میں، وہاں آپ دیکھیے تو کچھ ایسی خوبیاں ضرور تھیں جن کی وجہ سے یہ عرب خیر الامم بنے، یعنی اللہ نے اس قوم کو چنا بہترین امت بننے کے لیے۔ اور ان خوبیوں میں ایک بہت بڑی خوبی جو تھی وہ ان کی پیورٹی آف ریس تھی، یعنی وہ لوگ ادھر ادھر شادیاں نہیں کرتے تھے، آپس میں اپنے ہی خاندانوں میں، اپنے ہی قبیلوں میں شادیاں کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی نسل بہت پیور رہی، اور ان کی جو خوبیاں تھیں وہ جنریشن آفٹر جنریشن ریٹین ہوتی رہیں۔ میں اکثر آپ دیکھیں نا مکسنگ اپ سے کیا ہوتا ہے، کچھ آپ سے جو اوریجنل ویلیوز ہوتے ہیں بدل جاتے ہیں. یہ لوگ پیور رہے, ان کی زبان بھی پیور رہی, پھر کسی بھی غیر ملک نے حملے نہ کیے, ان کو کبھی محکوم نہ بننا پڑا. اس سے یہ ذہنی طور پہ کبھی غلام نہیں تھے, یہ آزاد لوگ تھے. اس لیے ان کے اندر ایک جرت تھی, ایک اعتماد تھا, عزم تھا, بلند حوصلہ لوگ تھے اور بے حد بہادر تھے. بڑے سے بڑے خطرے سے ٹکرا جاتے تھے اور قبائلی نظام کی وجہ سے اکثر ان کی جو آپس میں لڑائیاں رہتی تھیں اس کی وجہ سے یہ لڑائی کو تو بالکل کھیل سمجھتے تھے, اور نوجوان بڑی خوشی خوشی لڑائیوں کے لیے جاتے اور انتقام اور خون کا بدلہ سال ہر سال ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے سے چلتا رہتا. ہر وقت ایک خانہ جنگی کی کیفیت تھی, ایسا ایک ماحول تھا جہاں کوئی امن نہیں. پھر جنگوں میں جو عورتیں ان کی لونڈیاں بن کے آ جاتی, ان کے ساتھ پھر وہ اپنے ریلیشن شپ رکھتے, اور ان کی اولاد اگر ہو جاتی تو اس اولاد کی کبھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ادھر ادھر سے بچوں کو اٹھا کے غلام بنا دیا جاتا تھا. تو مجموعی طور پہ حالات تو خراب تھے, لیکن اس کے باوجود ان کی کچھ خوبیاں ضرور تھیں. پھر ان کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا, وہ تھا ناموری چاہنا, لوگوں میں واہ واہ ہو, شہرت ہو, اور اس کے لیے ایکسٹریم اقدامات یہ لوگ کر گزرتے. مثلا اگر مہمان آیا تو گھر کا اونٹ ذبح کر کے کھلا دینا کہ لوگ کہیں جی بڑا سخی ہے. اسلام نے ان کی انہی خوبیوں کو چینلائز کر دیا. یہی سخاوت پھر صدقات اور زکات کے ذریعے عوام الناس تک خیر پہنچنے کا ذریعہ بن گئی. وہ جو جنگ و جدل اور قتل و غارت اور ہر وقت لڑائی کا ایک ان کا ماحول تھا, جہاد کی صورت میں وہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے وہی چینلائز کر کے اس کو بہتر طریقے سے اسلام میں یوز کیا گیا. یہ لوگ کھرے قسم کے لوگ تھے, ان کے اندر کوئی نفاق نہیں تھا, جو دل کے اندر تھا وہ منہ پہ ہوتا تھا. اور اسی لیے یہ نفاق سے پاک دل تھے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پھر انہوں نے وہ کر دکھایا کہ اب تک تاریخ حیران ہے کہ چند لوگ جو نمائشی طور پہ مستحکم تھے, جن کے پاس نہ اسلحہ تھا, جن کے پاس نہ کوئی بہت بڑی قوت تھی, وہ اٹھتے ہیں چند خانہ بدوش اور یکا یک ساری دنیا پہ چھا جاتے ہیں. اس کی وجہ ان کے اندر وہ بیسک کوالٹیز تو موجود تھی, جفاکش قسم کے لوگ تھے, سادی ان کی زندگی ہوتی تھی, تعیشات سے ان کو کوئی واسطہ نہیں تھا. تو وہ لوگ جو بہت لگژریس لائف لیڈ کرتے ہیں وہ بہت ٹف نہیں ہوتے, وہ پھر اس طرح آگے نہیں بڑھ سکتے. اس لیے اگر بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ معاشی طور پہ بڑے کمزور تھے, پیٹ بھر کے کھانا نہیں نصیب ہوتا تھا, کپڑا پورا ان کے پاس نہیں ہوتا تھا, بہت ساز و سامان نہیں تھے, تو یہی فیکٹر ان کے حق میں اچھا ثابت ہوا. عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, تم ایک چیز کو اپنے حق میں برا سمجھتے اور ہو سکتا ہے وہی تمہارے لیے اچھا ہو. تو عربوں کے حق میں یہ تمام ڈیپریویشن آف ورلڈلی لیجرز اینڈ پلیجرز جو تھی وہ اچھی ثابت ہوئی, اور اسی لیے بہت جلد انہوں نے وہ کام کیا کہ اسلام کا کلمہ دور دور تک بلند ہو گیا. یہاں تک آپ کو کلیئر ہے؟ آئیے اب ان کا اپنا جو قبائلی نظام ہے تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں کون سا قبیلہ رہتا تھا. اور اس کے لیے تھوڑا سا ہم اسماعیل علیہ السلام سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس بچے اور بیوی کو اللہ کے سپرد کیا اور بے آب و گیاہ وادی سے دعائیں کرتے ہوئے نکل گئے کہ اللہ تعالیٰ اب تو ہی یہاں کے رہنے والوں کو سب کچھ عطا فرما, تو پھر ان کی دعا قبول ہوئی. اور سب سے پہلے وہ مشہور واقعہ ہے جب پانی اور وہ کھجور ختم ہو گئے اور بی بی حاجر علیہ السلام پریشان ہو کے بھاگی تھی صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان, تو جبریل علیہ السلام آئے اور اسماعیل علیہ السلام جو ننھے بچے تھے اور رو رہے تھے, تو بخاری کی روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اپنا پاؤں مارا تھا زمین پہ جہاں سے کہ زمزم کا پانی جاری ہو گیا تھا. جب پانی جاری ہوا تو جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پرندے آنا شروع ہو جاتے ہیں. قبیلہ بنو جرہم کا وہ ٹریڈ روٹ تھا, وہاں سے وہ گزرا کرتے تھے پہلے بھی. جب وہ قبیلہ وہاں سے گزرا انہوں نے کچھ پرندے اڑتے دیکھے تو کہا ضرور پانی ہوگا, جا کے دیکھا تو ایک خاتون تھی اور ایک بچہ تھا, ان سے اجازت لی کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم بھی یہاں بسیرا کریں. ان کو اجازت دے دی گئی. اور جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے, بڑے ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام ان کو ملنے آئے, تو پھر دونوں باپ بیٹے نے مل کے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا. اب ایک طرف ان کو نبوت بھی مل گئی، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بھی لا بسایا وہاں پہ، اور بعد میں اسی قبیلہ بنو جرہم کے سردار کی بیٹی سے اسماعیل علیہ السلام نے شادی کر لی. یہ دوسری شادی تھی. پہلی بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ ملنے آئے، اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، اور اس بیوی سے حال چال پوچھا تو اسے بڑے شکوے شکایات کی، اور شوہر کے بارے میں بھی اچھے کلمات نہیں بولے. تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہارا شوہر آئے تو اسے کہنا کہ اپنی چوکھٹ بدل ڈالو، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خاتون جو ہیں یہ ٹھیک نہیں، اس لیے انہوں نے طلاق دے دی تھی باپ کی انڈائریکٹ نصیحت کے مطابق. اور پھر دوسری مرتبہ وہ آئے اور شادی ہو چکی تھی قبیلہ بنو جرہم کے سردار کی بیٹی سے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بارے میں اچھے کلمات بولے. اسماعیل علیہ السلام کے اس بیوی سے 12 بیٹے پیدا ہوئے. اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے دو بیٹوں میں کعبہ کی تولیت تھی، اور مختلف ان کے جو مناسب تھے وہ تقسیم کر دیے گئے. لیکن بہت جلد ان کے اپنے ننیال نے ہی، بعض جگہ آتے ان کے اپنے ماموں نے اور بعض جگہ آتے ان کے اپنے نانا نے خانہ کعبہ کی تولیت ان سے چھین لی. لوگوں کے دل میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی عزت قدر اور محبت تو رہ گئی، لیکن عملاً اقتدار میں ان کی اولاد کا کوئی حصہ نہ رہا، اور قبیلہ بنو جرہم 2100 سال تک وہاں پہ حکومت کرتے رہے. لیکن آہستہ آہستہ ان کے معاشی حالات خراب ہوئے، اور انہوں نے حاجیوں کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دی. لوٹ کھسوٹ کرتے، خانہ کعبہ کے لیے جو مال بھیجا جاتا اس کو ذاتی استعمال میں لانا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ان سے نفرت محسوس کرنے لگی. اور آہستہ آہستہ اسماعیل علیہ السلام کے باقی بچوں کی اولادیں قسم معاش کی خاطر مکہ سے نکل کے ادھر ادھر بکھر گئیں. صرف عدنان کی جو اولاد تھی وہ وہاں پہ رہ گئی. اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ مختلف قبائل میں بٹ کے کچھ مکہ کے ارد گرد اور کچھ دور دور تک پھیل گئی. ایک اور قبیلہ تھا بنو خزا، انہوں نے قبیلہ بنو جرہم جو کہ 2100 سال تک حکومت کر چکا تھا، ان کو بنو خزا نے ایک اور قبیلے کے ساتھ مل کے وہاں سے نکال دیا تھا. انہوں نے بھاگتے ہوئے تمام تاریخی چیزیں اور ہجرہ اسود تک اکھاڑ کے زمزم کے کنویں میں پھینکا، اور اوپر سے اس کنویں کو پاٹ دیا، بند کر دیا. اور کئی 100 سال تک پتہ ہی نہیں تھا کہ اب وہ کنواں کہاں ہے جو اوریجنل تھا. جو آج الحمدللہ ہم سب کو پانی مل رہا ہے وہ کچھ عرصے کے لیے کنسیل ہو گیا تھا، لہذا پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کہاں ہے. ایسے میں ایک شخص کا نام قابل ذکر ہے، ان کا نام ہے قصی. قصی بنو عدنان میں سے تھے. یہ چھوٹے سے تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، ان کی والدہ نے ایک دوسرے شخص سے شادی کی اور اپنے بیٹے کو لے کے شام چلے گئے. جب یہ جوان ہوئے انہوں نے چاہا کہ واپس اپنے آبائی وطن میں آئیں، تو والدہ کو چھوڑ کے مکہ واپس آ گئے. اس وقت مکہ کے والی حلیل نامی شخص تھے، ان کی بیٹی سے انہوں نے شادی کی، اور اس طرح خانہ کعبہ کی تولیت دوبارہ قریش میں آ گئی. بنو عدنان سے آگے قریش کا قبیلہ شروع ہوگا. ٹھیک ہے، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ 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 گرینڈ فادرز ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع سے اگر خاندان کی ہسٹری آپ پڑھیں گے تو آپ کو سیرت بہتر سمجھ آئے گی. قصی انتہائی عقلمند انسان تھا. جب ان کے سسر کا انتقال ہوا تو انہوں نے خانہ کعبہ کا والی قصی کو بنا دیا، کیونکہ ایک ہی بیٹی تھی اس کی، حلیل کی. لیکن قصی کے آگے سے رشتے کے چچا نے ریزسٹ کیا اور چاہا کہ قصی کے صحن وغیرہ پہ قبضہ کر کے اقتدار وہ لے لے. ایسے وقت میں قصی کی ایک باقاعدہ جنگ جیسی ہوئی، اور بالآخر خانہ کعبہ کی جو تولیت تھی قصی کے ہاتھوں میں آ گئی. قصی نے جب اس کو جنگ پیش آئی بنو خزاع کے ساتھ، اس وقت اس کو احساس ہوا کہ مجھے اپنے قبیلے کے لوگوں کو ارد گرد لا کے بسانا چاہیے، تاکہ آئندہ کبھی کوئی زیادتی کرے تو ہم سب ایک اکٹھے ہو کے جنگ کر سکیں. قریش جو کہ اس وقت مکہ کے ارد گرد بکھر چکے تھے، انہوں نے قریش کے تمام قبائل کو واپس بلوایا اور مکہ کا شہر قریش پہ تقسیم کر دیا. ہر خاندان کو ایک خاص جگہ پہ آباد کیا، اس کے ساتھ قصی نے ایک اور بہت اہم کام کیا اور وہ تھا دار الندوہ کی تعمیر. ندوہ نادی سے نا کلب جسے ہم بولتے ہیں. ایک پارلیمنٹ ہاؤس سمجھیے اس نے بنایا. یہ پیک وقت حکومت کے اور لوگوں کے اہم مسائل کے وہاں مشاورتی کونسل کی طرح یہ لوگ مل کے بیٹھتے, اہم جھگڑوں کے فیصلے ہوتے اور اس کی صدارت قصی کے ہی پاس تھی. اس کو پارلیمنٹ ہاؤس کے ساتھ ساتھ ویڈنگ ہال بھی کہنا چاہیے کیونکہ لڑکیوں کی شادیاں بھی اسی ہال میں کی جاتی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے آرمی کا ہیڈ کوارٹر بھی تھا. جتنے لشکر جنگ کے لیے روانہ ہوتے قصی یہاں پہ اپنے ہاتھ سے ان کو جھنڈا دیتا اور پھر وہ لشکر آگے روانہ ہوتے تھے. تو یوں سمجھے کہ ایک مین سینٹرل آفیشل لیول کی بلڈنگ تھی جس کا نام دار الندوہ تھا اور یہ تعمیر کرنے والا قریش میں سے قصی تھا. اس سے آپ کو شاید تھوڑا اندازہ ہو رہا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں کتنی عقل اور دانش مندی تھی جو کہ آگے سے آگے نسل در نسل پاس ہوئی. قصی نے مختلف عہدے یا مختلف ڈپارٹمنٹس بنائے, یعنی انتہائی آرگنائز انسان تھا اور اسے اب مکہ کی جو ریاست کے اوپر ایک طرح سے حکومت وہ کر رہے تھے اس کو آرگنائز کیا. اس میں مختلف عہدے تھے, ان میں سے ایک تھا حجابت یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی کرنا, اس کی چابی رکھنا, اس کا دروازہ کھولنا, کعبہ کی مینٹیننس, اس سب کا ذمہ دار قصی خود تھا. ایک کام تھا سقایا پانی پلانا حاجیوں کو, اور یہ بہت آنریبل کام سمجھا جاتا تھا کہ حاجیوں کی خدمت کی جائے اور ان کو پانی کی اویلیبلٹی عرب جیسے صحرا میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اس نے ایک ہاؤس بنوایا اور اس میں کشمش اور چھوارے ڈلوا دے تھے حج کے زمانے میں, اور وہ پانی جو تھا میٹھا اور شیرین حاجیوں کو پلوایا جاتا. ایک اور تھا رفادہ یعنی حاجیوں کو کھانا کھلانا. آج تک آپ دیکھیں عربوں میں وہ رسم موجود ہے. آج تک جو کنگ آف عربیا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ حج کے دن میں ضرورت مند لوگوں کو فری کھانا ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے وہ ڈبوں کی صورت میں. آپ میں سے جو لوگ حج پہ گئے ہوں گے شاید ان کو یہ ایکسپیرئنس ہوا ہو. تو اس طرح یہ ڈپارٹمنٹ سے اور ان کا چیف اوپر قصی خود تھا, لیکن ظاہری بات ہے دیکھ بھال کے لیے باقی ساری فیملی اور ٹرائبس کو انوالو کیا جاتا تھا. اور لوا جو جنگ کا پرچم تھا وہ بھی قصی اپنے ہاتھوں سے باندھتا تھا. قصی کے بعد یہ تمام شعبہ جات اور حکومت اور اقتدار اس کے دو بیٹوں میں تقسیم کر دی گئی, جس میں سے ایک کا نام عبد الدار تھا اور دوسرا عبد مناف تھا. یہ شجرہ نسب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, ابراہیم علیہ السلام, ان کے بعد اسماعیل علیہ السلام, پھر اس کے بعد فہر جن کو قریش کہا جاتا ہے, پھر آگے قصی ہے. 400 AD قصی کی ڈیٹ آف برتھ ہے. قصی کے بعد اس کے بیٹے اب مناف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے شجرہ چلتا ہے. دو بیٹوں میں حکومت ڈسٹریبیوٹ ہوئی تھی مینلی ایک عبد الدار اور ایک عبد مناف. عبد مناف کے پاس کچھ منصب آئے اور عبد مناف میں آگے ان کے بیٹے ہاشم جو ہیں انتہائی عقل مند, سخی, خوبصورت اور سمجھدار انسان تھے. جب قرآ ڈالا گیا کہ سقایا اور رفادہ یہ کون کرے گا تو قرآ ہاشم کے نام نکلا اور انہوں نے پروف کیا کہ وہ واقعی اس کے اہل تھے. ہاشم کا اپنا نام عمر تھا لیکن اس نے ایک نیا کام نکالا حاجیوں کی خدمت کرنے کے لیے کہ وہ شوربے میں روٹی توڑ کے اور وہ جو خاص عربوں کا بہت اچھا کھانا سمجھا جاتا ہے وہ بنا کے حاجیوں کو کھلوایا کرتا تھا فری. اور ہاشمہ کہتے ہیں نا توڑنا, چونکہ وہ روٹی توڑتے تھے اور ڈبو کے کھلاتے تھے اس سے پھر ان کا لقب ہاشم پڑ گیا اور ہاشم کے ہی نام سے آگے ان کا خاندان ہاشمی کہلایا. سمجھ گئے آپ, ہاشم بہت سمجھدار انسان تھے اور ہاشم ہی وہ انسان تھے جنہوں نے ایر گرد انٹرنیشنل لیول پہ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ قائم تھے اور عیسائیوں اور مختلف ایر گرد کے سراؤنڈنگ حکومتوں سے ایک طرح سے فری سیفٹی پاس لیا کہ ان کے جو تجارتی قافلے اور لوگ گزرے ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے گی, ان کو حفاظت سے گزرنے دیا جائے گا. دو مشہور تجارتی قافلے جو قریش کے چلتے تھے گرمیوں اور سردیوں میں، ان کے ابتدا کرنے والے بھی ہاشم میں تھے، اور ان کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہوں گے، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، گرمی اور سردی میں، تو گرمی میں ٹھنڈے علاقے کی طرف اور سردیوں میں گرم علاقے کی طرف قریش کے تجارتی قافلے جایا کرتے تھے۔ خود ہاشم ایک مرتبہ شام کی طرف جا رہے تھے تجارتی قافلے کے ساتھ، مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کہا جاتے انہوں نے ایک انتہائی سمجھدار عقل مند اور اچھی عورت کو دیکھا، جیسے تجارت کے سلسلے میں مختلف ڈیلنگز ہوتی ہوں گی، یہ سب اسلام سے پہلے کی باتیں ہیں۔ اس خاتون کا نام سلمہ تھا اور وہ خاندان بنو نجار سے تعلق رکھتی تھی۔ انہوں نے سلمہ کو پسند کیا اور وہیں اس سے شادی کر لی۔ بیوی ابھی پریگننٹ ہی تھی، انہوں نے اس کو وہیں چھوڑا مکے میں اور خود آگے گئے اپنے تجارتی کام کے لیے، لیکن کہا جاتا ہے فلسطین کا شہر غزہ جو ہے وہیں پہ ہاشم کا انتقال ہوا اور وہیں دفن ہو گئے۔ بعد میں بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کو شیبہ کہا جانے لگا۔ جب شیبہ 10 سے 12 سال کا ہوا تو ہاشم کے بھائی مطلب کو اپنے بھتیجے کی یاد آئی کہ میرے بھائی کا یتیم بچہ ہے، اب بڑا ہو گیا ہوگا، اسے اپنے لوگوں میں واپس لانا چاہیے۔ لہذا وہ مدینہ منورہ آئے اور سلمہ جو بنو نجار سے ان کا تعلق تھا ان سے ریکویسٹ کی کہ میرے بھتیجے کو ساتھ جانے دیجیے۔ ظاہری بات ہے ماں کا دل نہیں کرتا تھا بچے سے جدا ہونے کو، لیکن انہوں نے سمجھایا کہ اس کو اللہ کے حرم اور باپ کی حکومت کی طرف جانے دیجیے، اور یہ وہی بنو نجار ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا تھا خواتین نے دف بجا بجا کے اور بچیوں نے گانا گا گا کے، تالال بدر علینا والے جو ہے، یہ وہی قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق تھا۔ شیبہ اپنے چچا مطلب کے ساتھ سواری پہ بیٹھے جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگ سمجھے کہ مطلب کسی غلام لڑکے کو لا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا حاضر عبد المطلب، آواز سواری میں اپنے پیچھے بٹھائے ہوئے مکہ داخل ہوئے تو لوگ سمجھے شاید مطلب کوئی غلام لے آئے ہیں۔ اس طرح شیبہ عبد المطلب کہلائے جانے لگے، اور یہ وہی عبد المطلب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دادا تھے۔ تو اب مناف کے بعد ہاشم، ہاشم کے بعد عبد المطلب۔ عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے خوب اولاد عطا کی، 10 بیٹے ہوئے اور 6 بیٹیاں۔ عبد المطلب کو ابتدا میں مشکل پیش آئی، چچا کے انتقال کے بعد ان کو نوفل نے کعبہ پہ قبضہ نہ کرنے دیا نہ ہی مطلب کا گھر ان کو لینے دیا۔ ایسے میں عبد المطلب نے قریش کی مدد چاہی، لیکن قریش نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے چچا کا معاملہ ہم اس میں نہیں آتے۔ اس وقت عبد المطلب نے مدینہ منورہ اپنے ماموں کو خط لکھا بنو نجار میں، جو ان کے ماموں تھے بنو نجار قبیلے سے، کہ آپ مدد کو آئیے، اس طرح ہمیں سجاتی ہو جائے۔ ان کے ماموں فوراً مدد کو پہنچے اور نوفل کو کہا کہ میرے بھانجے کے حوالے اس کو سہن کر دو، ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تم یاد رکھو گے۔ تو بالآخر عبد المطلب کو کعبہ کی تولیت اور مکہ کی سرداری مل گئی۔ ایسے میں ان کو اکثر ہوتا تھا کہ یہ زمزم کا کنواں کہاں ہے، یہ تو سب کو پتا تھا تاریخی طور پہ کہ یہاں تھا، اور وہ بہت زیادہ اس فکر میں رہا کرتے تھے، بہت مدبر اور سمجھدار انسان تھے۔ آخر کار ان کو خواب میں مسلسل اس جگہ کی طرف کا اشارہ ملتا جہاں پہ اب موجودہ کنواں ہے، ان کو لگتا تھا ایک فرشتہ آتا ہے اور ان کو بتا رہا ہے کہ یہاں سے ہے، انہوں نے اس طرف کھدائی شروع کر دی۔ جو ہی نشانیاں ظاہر ہونے لگی آب زمزم کے کنویں کی، ایسے میں کچھ اور قبائل کے لوگ بھی لڑنے لگے کہ ہمیں بھی اس کام میں شامل کرو تاکہ بعد میں اگر کنواں نمودار ہو جائے تو ان کا بھی اس میں ایک حصہ ہو۔ قریب تھا کہ بہت سنگین قسم کی جنگ شروع ہوتی کہ کچھ سمجھدار لوگوں نے بالآخر صلح صفائی کرا دی۔ اس وقت عبد المطلب نے عہد کیا کہ اگر مجھے اللہ نے 10 بیٹے دیے تو میں اپنے چھوٹے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ جب 10 بیٹے ہو گئے اور وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، ان کو اپنا عہد یاد تھا، اب بڑا مشکل کام تھا، لیکن انہوں نے کہا اللہ سے وعدہ ہے، لہذا سب سے چھوٹے بیٹے جو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی رحم دل اور اچھے انسان تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، ان کا نام آپ سب جانتے ہیں، عبداللہ، آخر کار ان کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ قریب تھا کہ ان کو قربان کرتے تھے کہ کچھ نے مشورہ دیا کہ ایسے نہ کریں، ان کے بدلے میں کچھ جانور قربان کر دیں، لہذا قرعہ ڈالا گیا۔ ایک طرف تھا 10 اونٹوں کی قربانی اور دوسری پرچی پہ نام ہوتا عبداللہ کا، لیکن قرعہ عبداللہ کے نام نکلا تھا۔ پھر عبد المطلب 10 اونٹ اور بڑھاتے، پھر قرعہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام نکلا تھا۔